أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصرين ومعين وصلى الله على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تمام روزے دار مومنین اور مومنات کو مثالی گھرانہ کی چھ روزہ ورکشاپ کے پانچویں پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. آج ہماری گفتگو والدین کے حقوق کے حوالے سے ہوگی کہ والدین کے کون کون سے حقوق ہیں. بنیادی طور پر دیکھا جائے تو قرآن مجید نے خداوند متعال آئمہ اور انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر کسی کی عظمت بیان کی ہے تو وہ والدین ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں وَقَوَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدین احسانا. خدا نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہاں پر خدا کی عبادت کے بعد جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ والدین پر احسان ہے. نہ صرف اس آیت میں بلکہ چند اور مقامات میں بھی قرآن مجید میں والدین پر احسان کا تذکرہ ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کس اہمیت کے حامل ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے اور اس سلوک کی کتنی تاثیر ہے. اگر ہم والدین کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ملے گا، اور اگر خدا نہ کرے کوئی والدین کے ساتھ برائی کرے، اور خدا نہ کرے کہ کوئی والدین کا آنکھ ہو جائے، تو اس کے لیے کون سی مشکلات منتظر رہتی ہیں. اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں مولانا آغا سید علی عاقب جعفری صاحب. میں ان سے بھی چاہوں گا کہ اس موضوع کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد فرمائیں.
جی، جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی، خداوند عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ، بلکہ یہ کہ فقط اس کی عبادت کی جائے، شرک نہ کیا جائے. آپ معارف دینی میں دیکھیں کہ فروع دین سے بڑھ کر اصول دین کی اہمیت ہے، اور اصول دین میں بھی سر فہرست توحید ہے، اور ان شرک لظلم عظیم، شرک و ظلم عظیم، ہر گناہ بخشا جائے گا مگر شرک. جب اس کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف خدا کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے، جو اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کا احترام، ان کے ساتھ احسان کس درجے پر فائز ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہی کلمات جو ہے وہ بار بار تکرار ہوئے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. اور یہ بھی توجہ رہنی چاہیے کہ دین کے اندر اگر کسی کے لیے کوئی حق رکھا گیا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک وظیفہ ہے جو اس کو انجام دینا ہے. حق اور وظیفہ متقابل ہیں. اگر میاں اور بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں تو اس کے مقابلے میں وظائف ہیں. اگر بچوں کے کچھ حقوق ہیں تو ماں باپ کے کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی بنا پر حقیقتاً وہ حقدار بنتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کیا جائے. وہ خواتین مثلاً جو اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کا حق بچوں پہ کہیں زیادہ ہوگا اس خاتون سے جو مثلا اپنے بچے کو قربان کر کے جاب کرتی ہے، اور جاب پہ 8 دن 10 دن جاب کر رہی ہے، اور اس کی ماں کی بجائے ایک دایا جو ہے، یہ ایک آیا جو ہے وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے، بچے کو بڑا کر رہی ہے، اس کی تربیت کر رہی ہے. بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ جب ہم شادی کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچے کے لیے ایک ماں کی تلاش ہے، تو اس نگاہ سے شادی ہو رہی ہوتی ہے. وہ نگاہ اس بنا پر ہوتی ہے کہ کل کو اس نے میرے بچے کی یا آئندہ آنے والی نسل کی پرورش کرنی ہے. لیکن اگر وہ خاتون بچے کی پرورش میں انویسٹ ہی نہ کرے تو وہ جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا.
جی
ٹھیک ہے. تو بلکہ ایک بزرگ عالم دین کا یہ جملہ تھا کہ آپ اگر ایک خاتون جاب نہ کرے اور گھر پہ رہے اور بچوں کی ضروریات کا اور بچوں کی عاطفی نیاز کا خیال رکھے، تو بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ کوئی دوسرا پورا نہیں کر سکتا جس سے ماں پورے کر سکتی ہے، لیکن اگر ماں اس کو چھوڑ کر بچے کو کسی دوسرے کے حوالے چلے کر دے اور جاب پہ چلی جائے، تو وہ جو جاب پہ کام کر رہی ہے وہ کوئی دوسرا پورا کر سکتا تھا
جی،
لیکن بچے کی جو مشکلات اور اس کی اب وہ ریشم سے زیادہ احساسات، نازک احساسات کے اندر گنجلے پڑ گئی ہیں، وہ کوئی دوسرا حل نہیں کر سکتا، وہ ماں ہی حل کر سکتی تھی۔ تو ان جو قربانی ماں باپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچپن میں دیتے ہیں، اس کی بنا پر خداوند عالم نے ان کا حق کو ایک عظیم حق رکھا ہے، اور اس سے کوتاہی جو ہے وہ دنیا میں بھی بدبختی اور آخرت میں بھی بدبختی کا باعث بنتی ہے۔
امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالت الحقوق میں واقعا والدین کے حوالے سے جو عبارات استعمال کی ہیں، جو بتائے ہیں حق، وہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام والدہ کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو تمہاری والدہ نے تمہیں ایسی جگہ رکھا جہاں کوئی کسی کو نہیں رکھتا، اور اس وقت اپنے میوہ دل سے تمہیں سیراب کیا، تمہیں کھلایا۔ اس کے بعد جب تمہاری ولادت ہوئی خود کو بھوکھا رکھا لیکن تمہیں کھلایا، خود پیاسی رہیں لیکن تمہیں پلایا۔ یعنی یہ والدہ کا ایثار ہے، یہ والدہ کی قربانی ہے جس کی وجہ سے ان کا حق بن رہا ہے۔ اسی طرح والد، کہ والد اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان والد بننے کے بعد یا والدہ بننے کے بعد ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی بھی موقع آ جائے تو اپنے بجائے انہیں فکر اولاد کی رہتی ہے، عید آ گئی جی بچوں کی شاپنگ ہوئی یا نہیں، خود اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، یہ موقع ہے بچوں کی فکر ہے، یہ چیز ہے بچوں کی تعلیم، بچوں کی، یعنی ان کی اپنی پوری زندگی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی لگائی ہے تو ان کا حق بھی اتنا ہونا چاہیے، اور فطری بات ہے، یہ کوئی اس میں مبالغہ آمیز بات نہیں ہے۔ لیکن دلچسپ بات جو اس آیہ مبارکہ میں ہے وہ یہ ہے کہ والدین پر احسان کی بات ہوئی، اس کے بعد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ آیت میں جو خطاب ہے اندکا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو انہیں اف تک نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کریمانہ لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ کتنی تاکیدیں ہو رہی ہیں، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ان کا والد کا انتقال ہو گیا، ولادت سے پہلے ہی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا بھی آپ کے بچپنے میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بوڑھے ہو جائیں تمہاری زندگی میں، تو یہ وظیفہ ہے تمہارا، یہ ذمہ داری ہے تمہاری، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو تھے ہی نہیں۔
جی کئی دفعہ خطاب پیغمبر کو ہے لیکن جی سنانا پوری امت کو ہے،
بہت بہترین
کہ حتیٰ یہ حکم پیغمبر کے لیے بھی ہے۔ اب ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ حتیٰ اگر پیغمبر کے والدین بھی زندہ ہوتے تو یہ وظیفہ صرف امت کا ہی نہیں ہے، پیغمبر کی ہے، لیکن قرآن مجید میں اکثر اوقات خطاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سنانا پوری امت کو ہے کہ یہ تمہارا وظیفہ ہے کہ والدین کے ساتھ اگر ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو اس طرح سے سلوک کرنا ہے۔
ایک بہت اچھا اور بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف آیت اشارہ کر رہی ہے، اور آغا نے اسے بیان بھی کیا، ہمیں بہت ساری آیات کو سمجھنے میں یہ نقطہ مدد دے گا۔ بسا اوقات ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا خطاب کیا جاتا ہے، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کا خطاب رسول اللہ کے لیے، تو در حقیقت رسول اللہ کے ذریعے سے خداوند متعال بات ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ نبی ہیں، واسطہ ہیں، وہ رسول ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، تو در حقیقت یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ پیغام ہمارے لیے ہے، یہ حکم ہمارے لیے ہے۔ اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات کو سمجھنے میں آسانی ملے گی۔ تو یہاں پر جو باتیں کی گئی ہیں وہ یہ کہ انہیں اف تک نہ کہو. کیا اسے مراد یہ کہ اف نہ کہیں, یعنی لفظ اف ان کو نہ کہیں؟
نہیں, یہ ادبیات عرب میں اف سے چھوٹا لفظ وجود نہیں رکھتا جو اس مقصد کو پہنچا سکے, بلکہ روایت کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ اگر اس سے چھوٹا, اس سے زیادہ کوتاہ, شارٹ فریز یا لفظ ہوتا تو خداوند عالم اف کی جگہ وہ کلمہ یہاں پر لے کے آتا. یعنی کم ترین ناراحتی کا اظہار جو ہے وہ لفظ کے ذریعے ہے, اف کے ذریعے, اس کلمے کے ذریعے سے, جیسے آج کا آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ناراحتی کا اظہار ہے جو لوگ اظہار کرنے کے لیے اس کلمے کا یا اس انداز کا انتخاب کرتے ہیں, تو خداوند عالم نے اس کم ترین ناراحتی سے بھی منع فرما دیا ہے کہ ماں باپ کے آگے آپ کو کم ترین ناراحتی کا اظہار اس کلمے کے ذریعے بھی نہیں کرنا. کلمہ یعنی فوکس کلمے کے اوپر نہیں ہے.
جی,
جب اس کم ترین, اب میں اف نہیں کہہ سکتا, میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, نہیں, ٹھیک ہے, اف تک نہیں کہہ سکتے, یعنی اف تک نہیں کہہ سکتے آپ اور باقی بڑے کلمات. اور
بلکہ اگر ہم اور گہرائی میں جائیں تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ لفظ تو اظہار کے لیے ہیں, اگر کوئی انتہائی ناراض ہو اور ناراضگی کا اظہار نہ کرے لیکن دل میں ان سے نفرت رکھتا ہو, کیا یہ ٹھیک رہے گا؟
وہ بھی تباً وہ بھی مناسب نہیں ہے, اس کے بھی اپنے
اصل ہے. اصل یعنی یہ کہ اس طرح کا رویہ ہی نہ ہو, اس قسم کے احساسات ہی نہ ہو. بلکہ واقعاً عجیب روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کو ناراضگی کی نظر سے دیکھے, غصے کی نظر سے دیکھے, اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, اس کی عبادات قبول نہیں ہوگی. اگر وہ والدین کو ناراضگی کی نظر سے دیکھتا ہے, بولنا تو بہت بڑی بات ہے کہ والدین اس قدر اہمیت اور عظمت رکھتے ہیں کہ اگر ہم آج عبادت کرنے کے قابل بنے ہیں تو یہ انہی کی بدولت ہے,
انہی کی بدولت ہے. یعنی جو کچھ ہمیں آج خوبیاں ہمارے اندر
جی
ہیں
جی,
اس کی اصل
جی ہاں یہی بات جو ہے نا امام زین العابدین علیہ السلام نے والد کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمائی ہے. جی, اگر آپ اس کو تھوڑا سا واضح کریں کہ امام علیہ السلام نے والد کے حقوق کس طرح بیان کیے ہیں.
جی, والد کے حقوق کے حوالے سے امام کا رسالۃ الحقوق میں جملہ ہے, بلکہ پورا حق ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ, اب تمہارے باپ کا جو حق ہے, فتعلم انہ اصلک, جان لو کہ وہ تمہاری اصل ہے
جی,
وہ تمہارا روٹ ہے, وانک فرعک, اور تم برانچ ہو, تم ٹہنی ہو, تم فر ہو, ٹھیک ہے, تم تک جو کچھ گویا یہ کہ تم تک جو کچھ پہنچ رہا ہے ان کے ذریعے سے. بلکہ اگلا جملہ خود اس کی وضاحت کر رہا ہے, وانک لو لاہو لم تکن, اگر وہ نہ ہوتے, اگر والد نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے, تمہارا وجود ان کے وجود کا مرہون منت ہے. تو جو کچھ, اور دوسری طرف والد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اولاد ہے وہ ان کے ساتھ منسوب ہے, اب اچھی ہو یا بری ہو, وہ ان کی نسبت ان کے ساتھ ہے, اس لیے والد کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں وہ اس جہد سے. لیکن بچوں کی نگاہ رکھنی چاہیے, اس توجہ ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ ہوں, میرا وجود میرے باپ کی وجہ سے ہے, وہ میری اصل ہے. اور آگے چل کے جو عجیب جملہ, فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مما يعجبك فعلم ان اباك اصل نعمت عليك فيه. یہ واقعی یہ بڑا تعجب ہوا اس جملے سے, تعجب یعنی آئی واز امیزڈ اس معنی میں کہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اپنے, کیونکہ دفعہ ایسا ہوتا ہے اولاد سمجھتی ہے کہ یہ چیز, یہ خوبی میری اپنی ہے, اس میں میرے ماں باپ کا کوئی رول نہیں ہے, یہ میں نے خود سے کسب کیا, نہیں ہوئی. فرمانا کہ جب بھی تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جس پر تمہیں تعجب ہو, تمہیں خوشی ہو, تمہیں اچھی لگے اپنے اندر کوئی چیز, تو جان لو کہ جو اصل نعمت ہے, جو نعمت کا ریشہ ہے, جو نعمت کا روٹ ہے, وہ تمہارے والد ہے. تو جو خوبی اپنے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر آپ کو خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ خدا کا شکر یہ نعمت میرے اندر ہے, اس کا سرچشمہ تمہارے والد ہے.
ظاہر ہے کہ اس دنیا میں آنے کا سبب ہی وہ بنے ہیں, تو اس کے بعد جتنے بھی ہمارے اندر کمالات آئیں گے بنیاد وہی ہے.
آپ اپنے والد سے کسی خوبی میں بڑھ جاتے ہیں, سخاوت میں زیادہ ہو جاتے ہیں, جود میں زیادہ ہو جاتے ہیں, علم میں زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن روٹ وہی ہے, وہیں سے آپ کو پرورش ملی ہے, وہیں سے آپ کو ڈائریکشن ملی ہے, وہیں سے آپ کو ہدایت ملی ہے.
جی ہاں, بنیاد وہی ہے. یہ رسالۃ الحقوق میں سے ہم اسی آیت کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ اس آیت میں پہلے تو منع کیا گیا کہ اف تک نہ کہو, یعنی اپنے دل میں بھی ان کے لیے بدگمانی، بری سوچ، نفرت، کینہ. آج کل یہ عجیب فیشن ہو گیا ہے کہ اولاد جو ہے وہ کھری کھری سنا دیتی ہے، وہ پھر بعد میں جائے کہ بڑے جو ہے وہ اب کیا کریں کہ فخر سے دوسروں کے سامنے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو انہیں کھری کھری سنا دی. یہ کیسی فکر ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟
دیکھیں، اس کا جب ہم پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بیان کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ جب ہم اپنے اصل کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر بیگانوں کی تعلیمات کو اپناتے ہیں. آج کل بچے کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ؟ کوئی دینی تعلیم ان کو مل رہی ہے کیا؟ معارف دینی پروگرامس میں اور کارٹونس میں وہ ان کو مل رہے ہیں؟ آپ جتنے برنامے، جتنے پروگرامز آ رہے ہیں ان میں اٹھا کے دیکھیں، کارٹونس کو دیکھیں، ان کے اندر بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جا رہی ہے. حتیٰ وہ جو کارٹونس، وہ جو بچہ جنگل میں چلے جاتا ہے وہیں پر پرورش پاتا ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی کارٹونس آپ دیکھیں، اس کارٹون کے اندر ایک خاص تھیم چل رہا ہوتا ہے. اور اس میں سے ایک تھیم یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ کبھی غلطی کرتا ہے نا تو وہ اس پہ اکڑتا ہے، اور آخر میں اس کو دکھاتے ہیں کہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ماں باپ آخر میں آ کے اس سے سوری کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ پشیمان ہوتے ہیں کہ بیٹا تم صحیح تھے، ہم غلط تھے، ہم تم سے معذرت چاہتے ہیں. یہ بچوں کی تربیت اس نہج پہ ہو رہی ہے. ہمارے والدین کی ذمہ داریوں میں سے، خیر یہ کل کا کی گفتگو کا ٹاپک تھا، ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں بچوں کو، ان کی تربیت ٹی وی کس طرح سے کر رہے ہیں، موبائل کس طرح سے کر رہی ہے، یہ پروگرام کس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ دین تو یہ کہہ رہا ہے اور ہمارے ہاں یہ سب اثر ہے اس پروپیگنڈا کا، اس میڈیا کا، کہ میڈیا کے ذریعے سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اور بچوں کی تربیت اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ماں باپ کو سوری کرنا پڑتا ہے. آج سے آپ 30 سال پہلے چلے جائیے، 30 سال پہلے جب باپ گھر میں داخل ہوتا تھا تو ماں بچوں کو کہتی تھی بچوں دھیان سے، ٹھیک ہے نا، باپ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، خیال رکھنا، تنگ نہ کرنا، شور بلند آواز نہیں کرنی. یہ ایک وہ زمانہ تھا. اور آج کیا ہوتا ہے، آپ جب باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے خاموش، بچے کو ابھی سلایا ہے، ٹھیک ہے نا، بچے کو، باپ کو خاموش کیا جاتا ہے. اب آپ خاموش رہیں، بچہ نہ اٹھ جائے. یعنی ہماری ویلیوز بالکل برعکس ہو گئی ہیں.
اس پہ تو ظاہر ہے کہ باتیں ہوتی رہیں گی. یعنی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، والدین اور اولاد. لیکن ایک اہم بات جو تجربہ شدہ ہے اور ایک ثابت حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آج جو اگر یہ جملے کہہ کے فخر محسوس کرتے ہیں اور دوسری جگہ پہ جا کے فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کھری کھری سنا دی، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ زمانہ بدلتا ہے. جو ہے نا، ایک دن ہمارا بھی آنا ہے، ایک دن ہم نے بھی باپ بننا ہے، ایک دن ہم نے ماں بننا ہے. یہ روایت میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے اور تجربے نے اسے ثابت کر دیا ہے کہ برو آباءکم یبرکم ابناءکم، تم اپنے بڑوں کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی. یعنی آج جو بچے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں، جو رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، جو وہ سلوک اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، کل وہی سلوک، وہی رویہ، وہی انداز ان کے بچوں نے ان کے ساتھ اپنانا ہے. اور جوانی کی حد میں جب انسان اتنا پختہ اور سنجیدہ سوچ نہیں پاتا تو وہ اپنے باپ کو مقصر جانتا ہے کہ جناب اس نے ہمارے لیے کیا کیا، یا والدہ کے لیے کہتا ہے کہ اس نے ہمارے کیا کیا. جب یہ زندگی کا سرکل آگے بڑھ کے اس جگہ پہنچتا ہے کہ وہ باپ بن جاتا ہے اور اس کی اولاد اس عمر تک پہنچتی ہے، اس وقت اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میرا باپ بہت اچھا تھا، میری ماں بہت اچھی تھی، انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی، وہ صحیح کہا،
وہ صحیح کیا کرتے وہ صحیح جوانی میں انسان کو ہوتا ہے نہیں، اس میری تربیت صحیح نہیں ہوئی جی، میرے ساتھ انہوں نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. لیکن جب باپ بنتے ہیں پھر ان کو سمجھ آتی ہے،
پھر سمجھ میں آتی ہے کہ
ہم کس طرح سے ان کو اذیت کیا کرتے تھے.
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نعمت کے ہوتے ہوئے نعمت کی قدر کی جائے. قرآن مجید انہی حقائق کو بیان کیا ہے کہ کل پشیمان ہونے سے بہتر ہے کہ آج ہی کان دھر لو، آج ہی اس بات کو جان لو کہ والدین تمہارے لیے سبب رحمت ہیں، تم جو کچھ بھی ہو ان کی وجہ سے ہو.
انہیں بلکہ یہ اس نقطے کی طرف بھی توجہ کرنی ضروری ہے کہ جب ماں باپ وہ تمام تکالیف اپنے بچوں کے لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے جب تک کوئی شخص ماں باپ نہیں بنتا, کس رحمتوں سے گزرے ہیں. جب ماں باپ بچوں کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں, بچوں کی زندگی کی آرزو کر رہے کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں, سختی اٹھا رہے ہیں, بھوک اور پیاس, اور یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ جوان ہو, میرا بچہ زندہ رہے, ان کی زندگی کی آرزو ہوتی ہے. اور جب ماں باپ سن رسیدہ ہو جاتے ہیں, ضعیف ہو جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, اور اس وقت جب اولاد خدمت کر رہی ہوتی ہے تو ان کی آرزو یہ ہوتی ہے اب یہ اس
جان چھوٹے,
کب ہماری جان چھوٹے گی.
لا الہ الا اللہ,
وہ ان کی موت کی طرف انتظار ہوتا ہے ان کا, کہ ایک وقت آئے گا کب یہ مصیبت ختم ہو جائے گی. کتنا یعنی خدمت, دونوں خدمت اگر پورے دل و جان سے خدمت کر رہے ہوں گے, لیکن ماں باپ زندگی کی آرزو کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں, بچے جب خدمت کر رہے ہیں تو وہ موت کو دیکھتے ہوئے اور انتظار موت میں کہ ہم ایک وقت آئے گا کہ ہم اسے نکل جائیں گے.
واقعاً عجیب ہے. اور یہی بات ہے کہ بعد والی آیت میں جو والدین کے لیے دعا کی جا رہی ہے, رب ارحمہما, خدا یا ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما, کما ربیانی, جس طرح انہوں نے میری تربیت کے لیے زحمتیں اٹھائیں, یعنی یہ جو دعا کی جا رہی ہے وہ بھی ان کی ایسے ہے. اور حق یہ ہے, اور روایات میں صریح طور پر ارشاد کیا فرمایا گیا ہے کہ بچے یعنی اولاد جتنی بھی کوشش کریں والدین کے حقوق ادا کرنا تو دور, ان کی ایک چھوٹی سی زحمت بلکہ والدہ کے لیے ہے کہ وہ ایک آہ جو والدہ بھرتی ہے ان مخصوص ایام میں, اس ایک آہ کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے. تو یہ اسی بنیاد پر ہے کہ والدین کے حقوق ادا ہی نہیں کیے جا سکتے, اور جو مومنین اور متدینین ادا کر رہے بھی ہوتے ہیں تو حالت یہی ہوتی ہے ہماری کہ کب ہمیں نجات ملے گی.
حتیٰ یہاں پر یہ بھی آپ روایات اور آیات کو دیکھیے, قید نہیں ہے کہ والدین مومنین ہوں
جی
یا مسلم.
بل والدین احسانہ,
یہ مطلق ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, حتیٰ یہاں تک اگر والدین مشرک ہو جائیں, کہ جس طرح آیت کے اندر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ, یہ عَلَىٰ ہے یا نہیں ہے اس وقت میں ذہن میں نہیں ہے, أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, اگر وہ یہ کوشش کرے دونوں کہ تمہیں شرک پر وادار کریں جس کا تمہیں علم نہیں ہے, تم خدا کا شریک وجود نہیں رکھتا, اور اس پر تمہیں وہ شرک کی طرف وادار کرے, فَلَا تُطِعْهُمَا, اطاعت نہ کرنا ان کی. لیکن فلاد فوراً کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ سلوک کرنا. یعنی حتیٰ اگر والدین انسان کو مشرک بنانا چاہیں تب بھی ان کے ساتھ نیک رفتاری اور احسان واجب ہے.
اللہ اکبر. واقعاً آیت میں ہم دیکھتے ہیں وبالوالدین احسانا, کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں وہ مومن ہیں وہ کیا ہیں, ان کو نہ دیکھو کہ وہ کیا ہیں, صفت ان کی نہ دیکھو دوسری, بس یہی دیکھو کہ والدین ہیں, صرف یہ دیکھو کہ وہ والدین ہیں تو ان کے حقوق ہیں. اور وبالوالدین احسانہ, اس پہ تھوڑا سا بحث کی ضرورت ہے, گفتگو کی ضرورت ہے, کہ قرآن مجید نے یہ تو فرما دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, لیکن احسان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں, یعنی ہم کیا کریں کہ جس کو کہا جائے کہ ہم احسان کر رہے ہیں, اچھائی کر رہے ہیں, نیکی کر رہے ہیں. یہ بات تھوڑا سا توجہ طلب ہے کہ وبالوالدین احسانہ, یہ ہمارے اردو والا احسان نہیں ہے. اردو میں احسان یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں, یعنی اس کا حق نہیں تھا, ہم ایک اضافی کام اس کے لیے کر رہے ہیں, اپنی طرف سے کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن یہ جو عربی کا احسان ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ اچھائی کرو, بھلائی کرو. تو یہ ہمیں پہلی تو یہ ہمیں دقت کرنی ہوگی, وبالوالدین احسانہ کا یہ مطلب نہیں ہم ان پہ احسان کریں, کر ہی نہیں سکتے,
کیونکہ حق ادا نہیں کر سکتے,
حق ہی ادا نہیں کر سکتے. جی جی, حق ہی ادا نہیں کر سکتے تو اضافی اور احسان تو دور کی بات ہے. لیکن اس احسان میں کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو, ان کے ساتھ ہم کیسے بھلائی کر سکتے ہیں, کیا بھلائی کر سکتے ہیں, کن چیزوں کو بھلائی کہا جا سکتا ہے,
یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے.
اسی آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھ لیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو یہ آیت ہے 23 اور 24, انہی میں کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں اسی حد تک ہی ہے, تو واقعی بہت
وسیع ٹاپک ہے. کہ دیکھیے ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ, احترام کے مصادیق میں جو خود آیت کے اندر ذکر ہوئے ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان کو اف نہ کہا جائے, ان کے سامنے اظہار ناراحتی نہ کیا جائے, ان کو جھڑکا نہ جائے, بد زبانی نہ کی جائے, بد کلامی نہ کی جائے, ان کے لیے دعا کی جائے, قولا کریما وقل لہما قولاً کریمہ، ایک اچھے انداز سے، ایک محترمانہ انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے. اگر وہ مثلاً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جامع میں ہوتے ہیں، مہمان آئے ہوتے ہیں، اور ماں یا باپ میں کوئی ایسے کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نامناسب ہوتی ہے، تو بجائے اس کی کہ ہم وہاں پر وارد بحث ہیں اور کہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس انداز سے کہا جائے یا خاموش رہا جائے، اور بعد میں ان کو علیحدگی سے کہہ دیں کہ یہ بات تو وہاں پر یا یہ جو ہے دینی تعلیم کچھ اس طرح سے نہیں ہے، یا اس وقت نہ کہا جائے ان کے کہ جس سے ان کی جو ہے وہ سبکی ہو اور ان کو محسوس ہو کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ ہم یا بیٹی جو ہے وہ ہمارے اوپر
طنز
کر رہے ہیں یا ہمارے استاد بن گئے ہیں. یہ اس کی طرف معصوم کوئی بھی نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اس غلطی کو کس طرح سے آپ نے اس کو احساس دلوانا ہے، ان تک پہنچانا ہے. ماں باپ کے سلسلے میں اور خصوصاً باپ کے سلسلے میں انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، ڈر کے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ ان کو ایک اچھی بات بتانا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے انداز میں ہو کہ خدا کو ناپسند آ جائے کہ اس انداز میں کیوں کہا. ٹھیک ہے نا، والدین کے ساتھ اس یہ چیز جو ہے نا واقعی بچوں کے لیے تھوڑا سا سخت ہے، اور بچوں کو ذرا ڈر کے رہنا چاہیے. اور جو جو جملہ آپ کا صحیفہ سجادیہ میں امام سجادہ علیہ السلام کی دعا ہے کہ پروردگار میں اپنے ماں باپ سے اس طرح سے ڈروں جس طرح سے ایک ستمکار بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، وہ شاید اسی تناظر میں ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی جملہ، آپ کی کوئی انداز بیان جسارت حساب ہو جائے خدا کی بارگاہ میں، اور اس کی پھر جو عقاب ہے وہ آپ اپنی پوری زندگی اس کو دیکھتے رہیں.
فقہی طور پر بھی والدین کو اذیت دینا، تکلیف دینا فقہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور اسی فارمولے کے تحت کہ والدین کو اذیت اور تکلیف دینا جائز نہیں ہے کے مطابق کافی سارے انہوں نے فتاوی دیے ہوئے ہیں. مثلاً اگر وہ کہتے ہیں کہ شفقت کی وجہ سے اولاد پر والدین کی خاص شفقت ہوتی ہے، تو مثلاً اگر وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت، ابھی کیونکہ تاریکی ہے، باہر نہ جانے کیسے حالات ہوں، صحیح نظر آئے نہ آئے، تو اس وقت جماعت میں نہ جاؤ، تو فقہا کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے. کہ اگر ہمارے مستحبات والدین کی پدرانہ اور مادرانہ شفقت کی وجہ سے ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے، اذیت کا سبب بنے، تو ان مستحب اعمال سے بھی صرف نظر کرنی چاہیے. جماعت میں شرکت مستحب ہے، اگر ایسے حالات ہوں کہ معقول منطقی بات کے مطابق ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے، ان کی شفقت کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہو، چھوڑ دیں. مستحب روزے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر والدین کے لیے ان کی شفقت کی وجہ سے ان کی تکلیف کا سبب بنے تو چھوڑ دیں،
یا ان کو ضرورت ہو آپ سے، انہوں نے کوئی کام کروانا ہے اور آپ اگر روزہ رکھ لیں گے تو ظاہر ہے وہ کام انجام نہیں پا رہے اور والد کی ضرورت ہے، تو وہ مستحب روزہ جو ہے اس میں.
تو اس طرح بہت سارے مصادیق ہیں جو اس میں آ جائیں گی، بہت ساری باتیں. واقعی دین نے والدین کی قربانی اور اظہار کی وجہ سے جو ان کو مقام دیا ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ جب اس طرح کی آیات نازل ہوئیں صدر اسلام میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے ہونے والے مسلمانوں کو خاص تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے، تو کچھ والدین نے اپنے اولاد میں جب یہ خوشگوار تبدیلی دیکھی کہ پہلے تو اتنا احترام نہیں کرتے تھے، پہلے تو اتنی نرمی سے بات نہیں کرتے تھے، پہلے اتنا خیال نہیں رکھتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے، ان کو جستجو ہوئی، لگن ہوئی، وہ جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے، اتنا اچھا بن گیا ہے، اتنا خیال رکھنے لگا ہے. تو انہوں نے معلوم کیا کہ کیا ہوا ہے، کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو وہ ماننے پر اور اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، کتنا اچھا دین ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس دین میں داخل ہو جائیں. تو والدین کے حوالے سے کبھی اولاد کا کردار ان کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ جو احکام ہیں حکمت سے خالی نہیں ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں ہیں، انسان سازی ہے ان چیزوں میں. اگر ہم واقعی انسان بننا چاہتے ہیں، انسانیت پھیلانا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں. تو والدین کے حوالے سے کہ ان کی دعائیں لینا،
ان کی بدعا سے بچنا یہ انسان کی زندگی میں کتنا مؤثر ہے.
تو خاص طور پہ والد کی بدعا تو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز عمل کرتی ہے. تو انسان کوشش کرے کہ ایسا عمل نہ کرے کہ ایسے مقام پر نہ جائے کہ والد کی بدعا کا باعث بنے. بالکل.
ایک عجیب واقعہ ہے والد اور والدہ کے ہی حوالے سے. مشہور عالم ہیں تاریخ کے زمخشری، اہل سنت کے مشہور علماء میں سے ہیں اور بڑے مفسر بھی ہیں. وہ اپنا واقعہ اس طرح نقل کرتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا، تو بچپنے کی جو کچھ ہوتی ہیں بچکانہ حرکتیں اور یہ اس طرح، تو ایک بار یہ میں نے کیا کہ ایک چڑیا کو پکڑا اور اس کے پیر میں دھاگا باندھا. کہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے بات چاہتے ہیں کہ پرندوں کو تکلیف پہنچائیں، ان کے حرکات دیکھ کر وہ خوشی محسوس کریں، تو پھر بھی پرندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑائے، آزاد کر لے. تو پرندے نے بہت کوشش کی کہ وہ چھڑا لے اپنے آپ کو، تو ایک سوراخ میں گھس گیا وہ. لیکن کیونکہ میں نے دھاگا باندھا ہوا تھا تو میں کھینچنے لگا، میں نے اتنے زور سے کھینچا کہ اس کا پیر ٹوٹ کے نکل آیا. والدہ دیکھ رہی تھی تو اس پہ بہت گرا گزرا، بے ساختہ. کبھی ہوتا ہے کہ آپ کہنا نہیں چاہتے لیکن بے ساختہ اس کی زبان پہ آ گیا کہ خدا تیرا بھی ایسے پیر توڑ دے جس طرح تو نے اس کا پیر توڑ دیا ہے. تو کہتا ہے کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب میں اوپر جا رہا تھا، درخت پہ چڑھ رہا تھا، تو گر گیا اور میرا وہی پاؤں ٹوٹ گیا جو میں نے اس پرندے کا میری وجہ سے ٹوٹ گیا تھا. تو بسا اوقات والدین کے بے ساختہ کلمات میں بھی عجیب غریب تاثیر ہوتی ہے. آئمہ علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تاکید فرمایا کرتے تھے، اگر تمہاری یہ مشکل حل نہیں ہو رہی تو جاؤ اپنی والدہ کے پاس. اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ اگر انہوں نے کہا کہ والدہ زندہ نہیں ہے، جی اس طرح کے کیسے واقعات ہیں کہ
جی والدہ زندہ نہیں ہے تو پھر ان کی قبر پہ چلے
جاؤ،
اللہ کی قبر پہ جاؤ، یعنی وہ مقام جہاں پر وہ دفن ہے اس مقام کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اگر والدین زندہ حیات قید حیات میں نہیں ہیں تو وہاں جا کے دعا کرنا، شاید اس اثر کو وہاں پر انسان پا لے.
اللہ اکبر. یعنی جی یعنی والدین اپنی زندگی میں بھی اولاد کے لیے باعث رحمت ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں، اپنی زندگی کے بعد بھی رحمتوں کا سبب بنتے ہیں.
اور حق جو والدین کا ہے وہ زندگی تک ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی وہ حق باقی رہتا ہے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے کار خیر کو، ان کے وہ کام جو ادھورے رہ گئے تھے، اور خاص طور پہ جب آخری عمر میں ان کو وہ انسان محتاج ہو جاتا ہے.
جی
یہ بھی ایک خداوند عالم نظام کائنات ہے کہ انسان ایک کچھ لوگوں پہ ایسا وقت آتا ہے کہ وہ محتاج ہو جاتے ہیں، دوسروں کے ضرورت مند ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں ان کی توقعات اولاد سے ہوتی ہیں.
جی
ایسا نہیں ان اب کے کوئی ہمسایہ آ کے خدمت کرے، نہیں، جن کے اوپر انہوں نے انویسٹ کیا تھا.
جی
اب ان کا بچوں کا حق ہے. اور افسوس کے ساتھ ہمارا معاشرہ اس طرف یہ کم رنگ ہو گئی ہیں دینی تعلیمات. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے غیر ملکوں میں ہوتے ہیں، ماں باپ پیچھے اکیلے رہ جاتے ہیں، اور بچے ادھر جاب ہیں، ماں بھی نہیں چاہتی کہ ان کو، ماں باپ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو جاب سے ڈسٹرب کرے اور واپس کو چھوڑ کے آئے، لیکن ایک عجیب مشکل میں پڑ جاتے ہیں. بچے ادھر تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اکیلے ہیں، ماں باپ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کب ہمارے بچے جو ہے وہ ہمیں
تو تب ہے جب احساس ہو نا کہ بچے کو بھی احساس ہو، کبھی تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ
خدا نہ کرے کہ کوئی بچے اس درجے تک پہنچ جائیں کہ وہ سالہ سال ہفتہ دن گزر جائے، ماں باپ فون نہ کریں، توجہ نہ کریں ان کی طرف، ان کے لیے ان کی مشکلات کو حل نہ کریں. ماں باپ کو پیسوں سے زیادہ ان اس محبت کی ضرورت ہے، اب
جی
نا احترام کی ضرورت ہے. ان آیات میں بھی دیکھیے، قل لہما قولا کریما، اپنے پروں کو ان کے آگے جس طرح جانور تواضع کرتا ہے، تو یہ تواضع کی ضرورت ہے ان کو احساس. ہاں ہمارا کوئی ہے، ہم ایک صاحب نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے، خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جب والد یا والدہ میں سے ایک انتقال ہو جائے تو اب بچے سبب بنتے ہیں والدین کی زندگی کو بڑھانے میں. اگر وہ ان کو یہ احساس دلائیں اپنے رفتار سے کہ آپ ایک بوجھ ہیں ہمارے اوپر، تو ماں باپ کی محبت کا تقاضا، ماں کی محبت کا تقاضا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے جلدی اٹھا لے.
جی
ٹھیک ہے نا، تو آپ نے ان کی زندگی جتنی بڑھانی ہے وہ آپ کے اوپر ہے. آپ اپنے رفتار سے ان کو اہمیت دیں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کو احساس دلائیں گے کہ ماں والدہ بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی ہماری سرپرستی کرنی ہے، تو وہ ان کے اندر بھی جینے کی خواہش جو ہے وہ بہتر رہے گی۔
سبحان اللہ، واقعاً یہ ایک روایت ہے جو عام طور پہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس طرح کی جب تحلیل کی جاتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ روایت یہ ہے کہ خوش اخلاقی سے عمریں بڑھتی ہیں، یہ ایسے ہی بڑھتی ہے نا کہ انسان کی عمر جو ہے وہ انسان کوئی مشین تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی فکس عمر ہو، بلکہ انسان احساسات، جذبات، عواطف کا مجموعہ ہے کہ انسان اگر خوش رہے تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، اگر مصیبتوں پر مصیبتیں، مشکلات پر مشکلات، اور خاص طور پر اپنوں کا رویہ بہت نقصان پہنچاتا ہے اور انسان کی زندگی کو بہت کم کر دیتا ہے۔ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے والدین سلامت رہیں، لیکن راستہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں صرف زبانی دعا نہیں کرنی کہ خدایا ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھ، ہمیں عملی طور پر ایسے اعمال انجام دینے ہوں گے کہ ان کی سلامتی کا سبب بنے، ان کی عمر بڑھنے کا سبب بنے، ان کی خوشی ہمیں فراہم کرنی پڑے گی تاکہ وہ اور زیادہ ہمارے اوپر سایہ کر سکیں اپنی رحمتوں کا۔
اور جتنی بھی سخت کنڈیشن میں آپ کے والدین ہوں، یاد رکھیے ایک امتحان الہی ہے ہم سب کے لیے۔ میں جب میرے والد صاحب کینسر کے مریض تھے، میں ہاسپٹل میں ان کے ساتھ تھا،
اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے،
جی اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کی، ہم سختی برداشت کریں، خدا اس پہ اجر دے گا۔ تو خیر ان کا آپریشن ہوا تھا، وہ لیٹے ہوئے تھے، الحمدللہ انہوں نے کبھی بیماری کی حالت پہ بھی کوشش کی کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ جو ساتھ والے بیڈ پہ ایک اور باپ بیٹا جو تھا، وہ باپ جو تھے وہ تھے بیڈ پہ، اور بیٹا ساتھ ان کی تیمارداری کر رہا تھا، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو وہ جب لقمہ کھلاتا تھا وہ مجبور تھا کہ اپنے ہاتھ سے باپ کو لقمہ کھلائے، اور نرس نے کہا تھا یہ کھلانا ضروری ہے، ان کی حیات اس کے اوپر، پھر دعائی کھلانا۔ تو وہ جب کھلاتا تھا باپ اس کو چپیٹ مارتا تھا، تھپڑ مارتا تھا پورے معاشرے، اور پھر چیختا تھا، چلاتا تھا، اور سب پھر مڑ کے اس کی طرف دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت جو اس کی بے بسی کا عالم تھا بیچارے کی، لیکن اس کے باوجود وہ صبر و تحمل سے، پیار سے، بابا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، بابا یہ کھانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، آپ ذرا اس کو تحمل کر لیں، تھوڑا سا لے لیں۔ تو اس وقت احساس ہوا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی خدمت کر لی اپنے ماں باپ کی، نہیں، لیکن آپ جا کے دیکھیے کائنات کے اندر کیسے کیسے لوگ موجود ہیں کہ ماں باپ کئی دفعہ ایسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچوں کے لیے مشکلات کا باعث بن جاتے ہیں، ان کی مصیبت، ان کی مریضی بچوں کو مشکل میں ڈال دیتی ہے، لیکن ان حالات کے اندر بھی یہ ان آیات کا صحیح مصداق جو ہے نا، قل لہما قولا کریما، یعنی ایسے حالات کے اندر بھی آپ کہ پیار اور محبت سے ان کے ساتھ بتاؤ گے، اس وقت پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جتنا اجر آپ کو مل رہا ہے نا، اور دل میں سوچا کہ کاش یہ اپنا اجر مجھے دے دے اور میں اپنا خدمت کا اجر ان کو دے دوں، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسے حالات میں صبر و تحمل سے ماں باپ کی گفتگو کو اور ان کے رویے کو برداشت کرنا واقعی اجر عظیم رکھتا ہے۔
اجر عظیم بھی ہے، اور حقیقت یہ ہم تو پھر بھی ان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ہماری کنڈیشن کیا تھی جب انہوں نے ہمیں سہارا دیا تھا، یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ والدین نے ہمارے بچپنے میں ہمارے لیے کیا کیا، ایک لفظ سکھانے کے لیے کتنی مرتبہ دہرایا، ہم ایک مرتبہ دو مرتبہ دہرا کے تنگ آ جاتے ہیں کہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا،
ابھی وہ جب پوچھتے ہیں بیٹا بتانا یہ واٹس ایپ میں یہ کیسے ایڈ کانٹیکٹس کیسے کرنا ہے، بچے کہتے ہیں بابا ابھی تو بتایا، دو دفعہ تو بتا دیا، تین دفعہ تو بتا دیا، اب کتنی دفعہ بتائیں، آپ کیوں نہیں کرتے، یعنی ہم تحمل نہیں ہمارے اندر، لیکن انہوں نے کتنی دفعہ تکرار کر کے ہمیں وہ مطالب سکھائے کہ ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں، اصل وہی تھے، اور اب جب واپس ان کو ضرورت ہے تو پھر ہمارا رویہ دیکھیے۔
اسی لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ اپنی زبان کی تیزی ان پر استعمال نہ کرنا جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا ہے،
اللہ اکبر،
جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، الفاظ سکھائے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کریں۔ عجیب رویہ ہے ہمارا، ہم عجیب تضاد کا شکار ہیں کہ ایک اجنبی، ایک غیر شخص جب مجھ سے پوچھتا ہے کچھ تو میں بڑی خوش اخلاقی سے اس کو جواب دیتا ہوں، لیکن جب میرے والدین، میرے گھر والے جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک عجیب تضاد کا ہم شکار ہیں. یہ ہمیں اس کی وجوہات ڈھونڈنی ہوگی اور اس چیز کو دور کرنا پڑے گا کہ میں باہر والے کسی آدمی سے مسکرا کر بات کرتا ہوں, اسے جو ہے وہ اچھے طریقے سے جواب دیتا ہوں, لیکن وہی مسئلہ میرا گھر والا کوئی پوچھے, میرے والد مجھ سے پوچھے, میری والدہ مجھ سے پوچھے, میرے گھر والے پوچھے, تو میرا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں ان کو اہمیت نہیں دے رہا ہوں. اصل چیز جو انسان کو ضروری ہوتی ہے وہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ بوڑھے ہوں یا بچے ہوں. تو اصل چیز توجہ اور محبتوں کا بانٹنا ہے. یہ محبتوں کا بانٹنا ہی اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے. عجیب روایت ہے اس حوالے سے, فرمایا کہ جو بھی اولاد اپنے والدین کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھے, صرف اپنی والد والدہ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے, کیا زیادہ کوئی خرچ ہو رہا ہے, محبت بھری نگاہ سے دیکھے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ان کی خدمات کو یاد کر لیں, ان کی قربانیوں کو یاد کر لیں, انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو خود بخود آپ کی نظر محبت بھری ہو جائے گی. ایک مرتبہ اگر کوئی محبت بھری نگاہ سے والدین کی طرف دیکھتا ہے تو خدا اسے ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے.
اللہ اکبر.
تو کسی نے کہا کہ روایت میں منقول ہے, یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے, تو کہا خدا بہت بڑا ہے, خدا کے یہاں کوئی کمی نہیں آتی. ایسا نہیں ہے کہ 100 مرتبہ دیکھنے سے جو ہے وہ خدا اجر نہ دے سکے. تو کتنا اجر ہمیں مل رہا ہے اگر ہم ان اجر کو دیکھیں اور ان کی قربانیوں کو دیکھیں, تو ہمارے لیے ان کا ساتھ اچھے رویے رکھنے کا انگیزہ بھی ہوگا, سبب بھی پیدا ہوگا, اور ہم آسانی سے یہ کر پائیں گے, بلکہ مزید ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہم ویسا نہیں کر رہے جیسا آپ نے ہمارے لیے کیا. تو بہرحال والدین کے ساتھ بھلائی کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے لہجے سے بات کی جائے. اور ہم کیا بیان کر سکتے ہیں اس حوالے سے,
گفتگو تو لانی ہے, وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں رہی اسی کو. انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو کل کنٹینیو کریں گے, اگلے مرحلے پہ لے کے چلیں گے کہ اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور مصادیق. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر و قیمت اور منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے ساتھ احسان کرنے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.